سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 38. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا انك تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 41 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں. اس رکوع میں جس کا درس چل رہا ہے, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام دعا نصیب فرمایا تھا, اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا بھی اعلان فرمایا گیا, اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت اور اس کے ثمرات ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس انداز دعا سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعا کی جاتی ہے. دعا دراصل ایک عبادت ہے اور تمام عبادات کا مغز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الدعاء مخ العبادة. دعا عبادات کا مغز ہے. جس طرح ہڈی میں گودا ہوتا ہے اور ہڈی میں گودے کی جو حیثیت ہے, اسی طرح عبادات میں دعاؤں کی حیثیت. کیونکہ عبادت سے مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا, اپنا فقر, اپنی ذلت, اپنی احتیاج ظاہر کرنا, یہ عبادت کا مقصد. اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی, اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار, وہ سب سے زیادہ دعا میں ہوتا ہے. اب اگر دعا جتنا الہاؤ زاری کے ساتھ ہوگی, لگ لپٹ کر ہوگی, جتنا اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے گی دعا میں, اور اپنی ذلت اور عجز کا بیان ہوگا, وہ دعا اتنی ہی زیادہ اونچی پرواز کرتی اور قبولیت کا مقام آتا. دعا پڑھنا اور چیز ہوتا ہے, دعا پڑھ لی ہم نے, دعا مانگنا اور چیز, اور قبولیت کا دار و مدار دعا کے مانگنے پر ہے. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُزْتَرَّ اِذَا دَعَا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, مزتر اور بے چین اور بے قرار کی دعا کو کون قبول کرتا ہے جب وہ اللہ سے مانگتا. پتہ یہ چلا ہماری دعاؤں میں بے چینی کا اور احتیاج کا پہلو, اور لگ لپٹ کے مانگ. اب دیکھیے, میں جو اس رکوع سے جو خاص خاص باتیں دعاؤں کی جو انداز ہمیں سمجھ میں آیا, وہ تو میں آخر میں انشاءاللہ عرض کروں. پہلے میں نے آیات کا ترجمہ کروں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. اب حضرات کے ذہن میں ہیں یہ دعائیں اس موقع پہ مانگی جا رہی ہیں جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنے شیرخوار بچے اور اپنی اہلیہ کو, تیسرا کوئی فرد نہیں, ایک ایسے وادی میں جہاں کوئی کھیتی نہیں, کوئی باغ نہیں, کوئی پانی کا بندوبست نہیں, کوئی کھانے کا انتظام نہیں, اللہ کے بھروسے پر اللہ کے حکم کی تعمیل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور پہاڑی کی اوٹ میں جب نظر آنا بند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے دل میں تو سب سے زیادہ رحمت اور شفقت کا مادہ رکھا، سب سے زیادہ رحمت اور پیار انسانیت کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو عطا فرما. ایک صحابی آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے نواسے یا کسی نواسی کے ساتھ پیار کر رہے ہیں. آپ کی نواسی حضرت امیمہ وہ بھی قریب آ جاتی، تو آپ اگر غسل فرماتے اور بچے قریب آ جاتے تو آپ چھینٹے اس پر مارتے خوش طبعی کے لیے، بچہ اس پر پانی پھینکا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے اس بات سے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی کیفیت کو دیکھ کر ایک صحابی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی پیار کرتے ہیں بچے؟ تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت کو نکال لیا تو میں کیا کروں؟ تو سب سے زیادہ رحمت اور آپ کی رحمت اور شفقت کی گواہی تو جانور بھی دیتے ہیں. ہرن کا واقعہ مشہور اور بہت سارے واقعہ. میں کہیں دوسری طرف نہ نکل جاؤں، میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. انبیاء علیہ السلام کے دل میں پیار، اور یہ اس پیار کا ہونا یا اس پیار کی بنیاد پر رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ہو جانا ان کے مقام نبوت کے خلاف نہیں، نہ مقام توکل کے خلاف، نہ ایمان کے خلاف. انبیاء علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جس وقت وصال ہوا، جو آپ کی اہلیہ حضرت ماریہ قبطیہ سے، اور چھوٹی سی عمر میں جب آپ تدفین کر رہے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری اور آپ کلمات بھی فرما رہے ہیں، اے ابراہیم، انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تمہاری جدائی کی وجہ سے ہم بڑے غم زدہ. دیکھو غم کا اظہار ہو، لیکن ہم بات وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی. ہم اللہ کے فیصلے اور اس کی رضا کے خلاف کوئی کلمہ منہ سے نہیں نکالے. آنسو جا رہے ہیں، آنسو آپ کے رخسار مبارک پر موتیوں کی لڑی کی طرح بہ رہے ہیں. لیکن یہ شفقت اور پیار ہے، اس سے وہ مقام جو مقام نبوت، کوئی فرق نہیں پڑتا. پیغمبروں کو بخار بھی آیا، تکلیف ہوئی، زخمی ہوئی، آہ بھی نکلی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت، اور جب بخار تھا مسجد میں تشریف نہیں لائے. پتہ یہ چلا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جس بیماری کی حالت میں بھی ہو، جس طرح بھی گھسٹ کر مسجد میں ضرور ہے، ایسا نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر طاقت کس کو حاصل ہوگی؟ سب سے زیادہ طاقت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. دنیا کے 4000 مردوں کی بقدر طاقت تھی آپ میں، 4000. اور بخار جب آیا تو آپ اس بخار کی شدت میں، حالانکہ آپ کے گھر کا فاصلہ کیا تھا، ادھر حجرہ جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتھر، یہی حجرہ تھا آپ کا گھر، اور یہاں سے باہر نکلے ریاض الجنہ اور مسجد، اتنا فاصلہ. لیکن آپ تشریف، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ذمے لگایا، آخر وہ نمازیں پڑھاتے رہے. تو پیغمبروں کو اس طرح صدمے کا محسوس کر لینا، یا شفقت اور رحمت کی بنیاد پر دل کا رنجیدہ ہو جانا، یا دل کے اندر غم کا آ جانا، یہ مقام نبوت کے خلاف نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی بشری صفات کے ساتھ، بشری طبیعت کے ساتھ متصف کیا. مقام ان کا دنیا کے تمام انسانوں اور جنات سے بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن طبیعت چونکہ بشری ہے، اس لیے وہ جو بشر کو لاحق ہونے والی جو چیزیں ہیں، طبعی وہ چیزیں لاحق. اور کسی اچانک چیز سے ڈر جانا، یہ بھی مقام نبوت کے خلاف نہیں. دیکھو ایک دم کوئی چیز ایسی ظاہر، کوئی سانپ آ گیا کچھ، اور آدمی ڈر کے بھاگا، تو دیکھو صاحب، دیکھو یہ اللہ سے کیا ڈرتے ہوں گے جو مخلوق سے ہی ڈر. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم فرمایا کہ عصا پھینکو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ ازدہ بنا، آپ ڈر گئے، وہاں سے بھاگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ لا تخف، مت ڈریے، اب تسلی ہو گئی، یہ تو معجزہ ہے، یہ سانپ نہیں. یہاں پر حضرات مفسرین نے لکھا، وہ خوف خوف طبعی تھا، اور تبھی خوف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف خوف عقلی ہوتا، خوف عقلی اور خوف طبعی یہ دو الگ الگ چیزیں، اور میں انشاءاللہ کسی موقع پہ اس کی تشریح کروں. میں اس آیت کی تشریح کے لیے یہ تمہیدی بات عرض کر رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح سے مناجات کر رہے ہیں. دیکھیے یہ الفاظ، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے پروردگار. یہ ربنا 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 کا تکرار دیکھیے کیا چیز ہے. تو دعا میں بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اللہ کی ان صفات کو ذکر کرنا چاہیے. ربنا، اے ہمارے رب، آپ ہی پالنے والے ہیں، آپ ہی عطا فرمانے والے. انک تعلم، آپ یقیناً جانتے ہیں ان تمام باتوں کو، ما نخفی، جو ہم دلوں میں چھپائے ہوئے. بیٹا، معصوم بیٹا، بیوی آپ کے حکم کی تعمیل میں چھوڑ دیا، اندر تو ایک طبی جدائی کا غم تو ہے. یا اللہ، جو کچھ ہمارے دل میں ہے، جو اندر غم اور جو جدائی کی اس کی طبیعت ہے، جو اندر کیفیات ہیں، آپ بہت بہتر جاننے والے. وما نعلن، اور جو ہم اظہار کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، وہ بھی آپ جانتے ہیں. اظہار کیا کیا تھا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے تو اس وقت فرمایا تھا اللہ کا حکم ہے، تو بی بی حاجرہ نے فرمایا اذن لا یزینا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. یہ اظہار کر رہے ہیں. یا اللہ، آپ ہمارے ظاہری حالات کو بھی جانتے ہیں، آپ ہمارے باطنی حالات کو بھی. ہمارے اندر اس وقت یہ مجمع موجود، ہر ایک کے اندر کیا مقاصد ہیں، کیا غم ہیں، کیا فکریں ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی خبر نہیں، بلکہ اپنے اندر کی بھی ہمیں خبر نہیں، لیکن اللہ رب العالمین وہ دلوں کے حالات کو، وہ تمام ظاہر و باطن کو، ہر چیز کو جاننے والے. آگے تو اللہ کی جو علم کی شان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمائے، وما یخفا علی اللہ، اور نہیں مخفی ہوتی، پوشیدہ ہوتی اللہ پر، من شیئن، کوئی چیز بھی. من بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا، من کا معنی بعض بھی آتا ہے، جیسے پہلے آیا تھا کثیر من الناس، وہ اے اللہ بعض لوگوں کے دل آپ بیت اللہ کی طرف متوجہ فرما دے. وہاں من عربی گرامر میں من تبعیض کے لیے آتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے، من کا وہاں معنی ہے بعض، اے اللہ سارے لوگ نہیں، جو آپ کے چنیدہ بندے ہیں ان کے دلوں کو آپ حرم کعبہ کی طرف متوجہ فرما دے. یہ دعا کی. اور یہاں من یہ تبعیض کے لیے نہیں، من تنکیر کے لیے، تنکیر کا معنی اس میں نکرہ بتلانے کے لیے، عموم کے لیے، تعمیم کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ پر مخفی نہیں. سبحان اللہ، قرآن نے دوسری جگہ جو تشریح کی ہے اور ایسی مثال دی، آدمی اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی ذات کو کیسے سمجھ سکتا؟ اس کی ذات لا یحد ولا یتصور، نہ کسی تعریف میں بیان ہو سکتی ہے. جیسے کسی چیز کی تعریف کریں، تعریف کا معنی وہ تعریف نہیں جو مد و ثنا، جیسے یہ کہا جاتا ہے اس چیز کی آپ تعریف بیان کریں، اسم کی تعریف کیا ہے، کلمہ کی تعریف کیا ہے، جو خاص گرامر کی. اللہ تعالیٰ کی نہ تو تعریف بیان ہو سکتی ہے اس معنی میں، نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا تصور کیا جا سکتا. وہ تصورات سے بالا اعلیٰ عرفہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے علم کی شان ہے. قرآن نے فرمایا وما تسکت من ورقۃ، دنیا میں کتنے درخت، جھاڑیاں کتنے موجود ہیں. یہ ایک جو ہماری یہ جو کینٹ میں نظر آتی ہے، یہ کیکر، یہ جو جھاڑی ہے جنگلی کیکر، اس کے پتے دیکھ لو ایک شاخ پر کتنے، کو گن لے جی ذرا، ایک درخت کے پتے کتنے گرتے ہیں، کتنے گرے ہیں. قرآن نے فرمایا دنیا میں کوئی بھی کسی درخت سے اگر پتا بھی گرتا ہے، اللہ اس کے گرنے کو جان رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے گرتا ہے، اللہ کی اجازت سے گرتا ہے. سبحان اللہ، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان، اس کے علم کی شان. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وما یخفا علی اللہ من شیء، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں. دو ہی چیزیں، زمین و آسمان، یہ سارا جہان اسی پر مبنی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں. یا اللہ، جب آپ پر کوئی چیز مخفی نہیں تو آپ ہمارے دلوں کے حالات جانتے ہیں، آپ کے حکم کی تعمیل میں چھوڑا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی ذرا ذہن میں سرسری سے تازہ کیجئے، جب اللہ نے حکم فرمایا، جب واپس آئے، آپ حضرات جانتے ہیں کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک دل ہوتا ہے، یہ دل اور جذبات کی کیفیات ہوتی ہے۔ 15 اور 20 دن کے بعد اگر سفر سے آئیں اور گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے؟ ایئرپورٹ پر یا اسٹیشن گھر پہنچ کر کیا کرتے ہیں؟ کتنا پیار، کتنے گفٹ اور کیا کیا ارمان لے کے آتے ہیں 15 20 دن، مہینہ، اور اگر کئی سال جدائی ہو جائے پھر کیا حال ہو؟ اور جدائی، یہاں تو ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں یا دادی کے پاس یا چچا کے پاس یا اپنی ساری سہولیات ہوتی، یہ حالات۔ اور اگر بچے ہوں بے ایسی وادی میں جہاں نہ پانی نہ خوراک، پتہ نہیں کیا بندوبست ہوا، اور کئی سالوں کے بعد ملاقات ہوئی ہو 5-6 سال کے بعد، تو کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ دیکھو جی ذرا، ہم اپنے ذرا کلیجے سے، اپنے دل سے پوچھیں۔ اور اللہ حکم فرما رہے ہیں، خواب دکھا دیا اسماعیل کو ذبح کرنے کا، لے جاؤ جی، وہ تو چومنے، پیار کرنے کا، ارمانوں کا وقت، لیکن حکم کیا ہو رہا جی؟ آپ پہنچے ہیں، آپ کو خواب دکھا، بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا۔ واہ، وہ بیٹا بھی کیسا تھا، وہ بھی اللہ کا پیغمبر بننے والا۔ اے میرے ابا، یا ابتی فعل ما تؤمر سجدینی انشاء اللہ من الصابرین، آپ کیجئے جو اللہ نے آپ کو حکم۔ لے کر چلے جی منا کی طرف، یہ جو 3 جمرات ہیں، یہیں قریبی مسجد قربان ہوتی تھی، اب تو وہ اس کے نشانات معلوم نہیں، میرے خیال ختم ہو گئے۔ تو وہاں 3 جمرات اسی لیے شیطان آ کر وسوسے ڈالتا تھا کہ دیکھو تمہارے ابا تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلتا، کنکریاں پھینک، رجمن للشیطان، شیطان کو رجم کیا جا رہا ہے، یعنی شیطان کی نہیں چلے گی، یہاں جس کی ہم بندے ہیں اسی کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اور پھر اللہ کے حکم سے پورے اخلاص سے چھری پھیر، یہ بات میرے لیے بیان کرنا آسان ہے، ہمارے لیے تو اللہ کے لیے کھانا چھوڑنا بھی بڑا مشکل، جبکہ پیٹ بھی بھرا ہوا، پتہ ہے اس کھانے سے بد ہضم بھی ہو جائے، لیکن پھر بھی نہیں چھوڑتے، ایسا ہے نہیں۔ اللہ کے احکام کے سامنے ہم ایک آدھ کھانا قربان نہیں کر سکتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہم قربان کرتے، یہ تو بہت بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حضرات کو کیا رتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ آگے فرما رہے، الحمد للہ الذی وہب لی، اللہ کے احسانات بھی جتلا رہے ہیں، یا اللہ یہ جو بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ آپ نے بڑھاپے کی عمر میں عطا فرمایا، جبکہ 100 سال کے قریب عمر ہو چکی۔ یہاں ایک اور تھوڑی سی قابل غور بات، ایک وہ والدین ہوتے ہیں جن کو نکاح کے بعد اللہ جلدی اولاد عطا فرما دیں، ان کے پیار کی کیفیت اور ہوتی ہے، جن کو 10-15 سال کے انتظار کے بعد ملے ان کا اپنی اولاد کے ساتھ تعلق اور ہوتا ہے۔ اور یہاں تو وہ بڑھاپے کی عمر تقریباً، غالباً میرے ذہن میں روایت، 120 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ بیٹا عطا فرمایا اس عمر میں، یا 100 سال، مختلف روایتیں، لیکن بڑھاپے کی عمر میں عطا فرمایا بیٹا، تو کتنا تعلق، کتنا دلی کا تعلق ہوگا۔ تو اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں، یا اللہ یہ اصل میں اظہار ہے، اللہ جو آپ نے عطا فرمایا ہے تو حفاظت بھی آپ کریں، آپ ہی کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ الذی وہب لی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے وہب لی، تحفے میں دیا، یہ ہبہ سے ہے، یعنی ہم اس کے مستحق نہیں تھے، نہ ہم نے کوئی پیسے دیے۔ دیکھو معاوضہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے معاوضہ، اور جو بغیر معاوضے کے چیز ملے وہ تحفہ کہلاتی، اگر معاوضے کے ساتھ ملے وہ بیع و شراء کہلاتی، وہ سودا کہلاتا، اور اگر بغیر کسی عوض کے کوئی چیز کسی کو دے، اس کو ہدیہ کہتے، تحفہ کہتے، ہبہ کہتے، ہم اس کو گفٹ کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز کے کئی نام ہیں۔ تو وہب لی، جس نے ہمیں تحفے کے طور پر دیا بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل بھی عطا فرمایا، اسحاق بھی عطا، دونوں کی مائیں الگ، حضرت سارا سے حضرت اسحاق، حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب البتہ دعاؤں کو سننے والا ہے، یا سننے کے معنی قبولیت کر، اے اللہ ہماری بات سن لے، مطلب یہ کہ آپ تو سننے والے ہیں، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ آگے ایک بڑی جامع دعا فرمائی جس میں دنیا آخرت کی ساری چیزیں مشتمل ہوں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار آپ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دی۔ سوچئے نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ یہ نماز آج سے تھوڑا شروع، حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی نماز، حضرت آدم علیہ السلام قربانی بھی اس وقت سے، حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہوا وہ حسد کا اور قتل کا، وہ قربانی ہی کے نتیجے میں ہوا، قربانی بھی اس وقت سے چلی آ رہی ذبح اللہ کے نام پر، اور نماز بھی اس وقت، یہ عبادات اس وقت سے، روزہ بھی بہت پرانا۔ اے میرے رب آپ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیں۔ یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، اگر کوئی آدمی پہلے سے نمازی ہو، پہلے سے حاجی ہو، پہلے سے وہ صالح ہو، ایمان والا ہو، تو اور ایمان مانگ سکتے ہیں، اور نماز کے قیام کی دعا کر سکتے ہیں، اور حج کی بھی دعا کر سکتے ہیں، اور نیکی کی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں مجھے نماز کے اب اقامت مانگنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، اس میں اور زیادہ اے اللہ کمال عطا فرما، اور زیادہ اونچا مقام عطا فرما، نماز کو قائم کرنے والی، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا بنا دیجیے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی اے اللہ نماز قائم کرنے والا۔ دیکھو جی، پہلے بھی ہم نے پچھلی آیات میں بھی پتہ چلا، سب سے زیادہ اگر فکر تھی تو اولاد کو نمازی بنانے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت ارشاد فرمائی، یہ حضور کا ارشاد ہے بچوں کی تربیت کے حوالے۔ ہم غور کریں ہمارے گھروں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں اس ارشاد پر کس حد تک تعمیل ہو رہی۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے بستر جدا کر، بچے چھوٹے بہن بھائی اکٹھے سوتے ہیں، فرمایا 7 سال سے بستر الگ کر دو، الگ الگ سویا کرے، اور اس عمر میں اب ان کو نماز کا حکم کرو۔ مرو ابنا اکم وہم ابنا اسب، اپنی اولاد کو جب 7 سال کی عمر میں ہو جائے نماز کا حکم کرو، یہ پہلا حکم ہے جی۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ، یہ اختیاری ہے، جب بھی یہ لگے رہے، لیکن جب 7 سال کی عمر ہو جائے اب نماز کی طرف۔ جب نماز کا حکم ہے تو نماز کی باقی چیزیں بھی تو آ گئی نا، وضو بھی آ گیا، لباس بھی آ گیا، نماز کی ساری چیزیں آ گئیں۔ یہ مطلب نہیں کہ بغیر وضو کے نماز پڑھو جس طرح چاہے، نہیں، اب اس میں طہارت کی چیزیں، پاکی ناپاکی بھی آ گئی، یہ بھی سکھائیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے بہترین گفٹ اور عطیہ جو والد اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ ادب حسن اور علم دین ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور، اس سے بڑھ کر کوئی اور عطیہ نہیں۔ یہ چیز تو فرمایا، جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور نماز میں وہ سستی کریں، فرمایا مناسب تادیب کرو، وضربو، ان کو مارو بھی، ان کو ڈنڈ، خطرہ ہو پٹائی کا کہ یہاں پٹ بھی جائیں گے۔ اور آج کل کا ماحول دیکھ لیں، اگر ان کی یہ برگر ہی اگر بند کر دیں نا، میرا خیال وہ سیدھے ہو جائیں گے، صرف جو برگر ہے نا، زنگر اور یہ چیزیں، یہ کہہ دیں پابندی، یہ تو آپ کو 2 دن نہیں ملے گا، 3 دن میں، اگر نماز نہیں پڑھو۔ مطلب تو یہ کہ ان کو کسی طرح لانا ہے تادیب کر کے۔ چاکلیٹ، برگر اور یہ چپس اور بوتلیں، کولڈ ڈرنک، اس پہ پابندی لگا دو، نماز پڑھو گے تو ملے گی نہیں۔ گھر میں ایک چھوٹا سا کمپیوٹر سے چارٹ نکال کے وہاں کسی دیوار پہ، کسی ایسی مناسب جگہ پہ آویزہ کر دیں، بیٹا جب بھی آپ نماز پڑھو، والدین میں سے کسی کو آ کر بتلائیں، وہ وہاں اپنے سائن کر دے، ٹک کر دے، خود نہ کرے، خود کرے گا تو اس ایک ہی دفعہ میں پر کر دے گا سارا۔ بلکہ وہ اس طرح کے، یہ پابندی کروانے کا طریقہ عرض کر۔ اور 10 سال، اب دیکھو بلوغ کب ہوگا، فرض نماز کب ہوگی، یا تو علامات بلوغ ظاہر ہوں یا پھر 15 سال کی عمر، اور اس سے 5 سال پہلے سختی سے۔ یہ نماز کی اہمیت کے بارے میں، یہ سب سے بہترین، اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہ یقین جانیے، ایسا باغ ہم نے لگا دیا جس کا پھل مرنے کے بعد بھی ہم کاٹتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بیٹا جو نمازی ہے، بھئی اس دنیا سے تو سب نے جانا ہے نا، یہ قبر ہمارا وہ منزل ہے اصل، وہاں سے پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ منزل ہے۔ نمازی ہوگی تو مسجد میں بھی آئے گی، ایسے بھی ہیں یہی موجود ہوں گے، بعض دوستوں نے بتلایا ہم ہر نماز میں اپنے والدین کے لیے دعا کر، ہر نماز میں دعا کر۔ دیکھو جی کیسی اولاد چھوڑی، جو کبھی نفل پڑے گی, کبھی قرآن پڑے گی, کبھی قل ھو اللہ پڑے, تو یہ جو اپنا لگایا ہوا باغیچہ اسی کا پھل کاٹ رہا. اور اگر اولاد کو یہ چیزیں نہ دیں اور اولاد رہ گی انہی چیزوں میں جس میں آج ہماری نوجوان نسل بہتی چلی جائے, جس میں ایمان کی خبر نہیں, جس میں حیا کی خبر نہیں, جس میں ساری چیزیں, تو وہ کیسی بنے؟ وہ پھر وہی ہوگا کہ بس فون پہ جنازہ بھی کوئی پڑھے, جنازے کی بھی دعا آتی ہے تو بسا غنیمت ہے, اور بس دو چار دن رسم کیا, ادھر سے کھانے وانے پکائے, دعوتیں کی, ختم. کون والدین تھے, کہاں چلے گئے, کس جگہ, کوئی خبر نہیں. لیکن نمازی بنانے والی وہ جو نمازی اولاد ہوگی وہ کبھی بھی نہیں ہوگی. جب وہ نمازی بنے گی نا خود اس اہتمام کے ساتھ, تو وہ اپنی اگلی نسل کو بھی اسی اہتمام کے ساتھ نمازی بنائے. دیکھو جی کتنا باغ ہے جی, صدیوں تک چلے گا یہ. کیوں؟ جب اس نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی, تو صحیح تربیت میں جب اس کے دل میں نماز کی اہمیت پیدا ہوگی تو وہ اپنی اولاد کے بارے میں بھی تو فکر کرے گی, کیونکہ اس کو یہ فکر والی دولت عطا کر, اس کو احساس والی دولت عطا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھا رہے, وَمِن ذُرِّيَّتِي, اے میرے پروردگار. اس سے یہ بھی پتہ چلا دعا بھی کرنی چاہیے تھا اولاد کے لیے, دعا کرنا خاص طور پہ, یا اللہ ہماری اولاد کو نمازی بنا دے. آپ نے دیکھا ہوگا جمعے میں اکثر ائمہ دعا کرتے, یا اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دی. اور اسی مقیم الصلاح کا یہ ترجمہ ہوتا ہے, پکا اور سچا نمازی. مطلب یہ ہے کہ پوری نمازیں اور خشوع و خضوع سے پڑھنے والا, یہ اس دعا کا ترجمہ ہوتا. ربنا وتقبل دعا, یہ بار بار ربنا کا تکرار ہے, اے ہمارے پروردگار آپ میری اس دعا کو قبول فرما لیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین, اے ہمارے پروردگار آپ مجھے بھی معاف کر دیجیے. اصل میں جب بندہ نیکی کرتا ہے, یہ ایک بڑی عجیب بات سمجھ میں آئی ہمیں, نیکی کرنے کے بعد جب اللہ کسی نیکی کی توفیق دیتے ہیں, حکم کی تعمیل کی, تو اللہ تعالیٰ اس وقت بڑے خوش اور راضی ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہو گئے, اب جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوتی. اس لیے نیکی کے بعد دعا قبول. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جو دعا اللہ قبول فرماتے ہیں وہ فرض نمازوں کے بعد قبول, دبور الصلوات المکتوبات, فرض نمازوں کے بعد دعا. اس لیے کہ جب بندہ فریضہ ادا کرتا ہے اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رضا اور خوشی اس بندے پر نازل, رحمتیں نازل, جو مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اب کام کیا کیا جی, اب دعائیں مانگ رہے, یا اللہ یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے. دیکھو جی دعائیں مانگ رہے. نیکی کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اس لیے ذکر کے بعد. آپ سوچتے ہوں گے صاحب یہ ابھی درس ہوگا اس کے بعد دعا کیوں مانگتے ہیں؟ یہ دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اب کسی خاص عمل کی توفیق دیتے ہیں, اور یہ درس و تدریس تو نوافل اور تہجد سے بڑھ کر عمل ہے, تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اب ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ اب اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا لیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ. تو اسی طرح ہر نیکی کے بعد دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی, یہاں بھی وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے بعد دعا مانگ. ربنا اغفر لی, اے ہمارے پروردگار آپ معاف فرما. اچھا اگر کوئی گناہ ہو جائے, حدیث میں آتا ہے جب کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لے اس کے بعد, اس لیے کہ گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوتی, جب اس کے فوراً بعد نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. چنانچہ گناہ ہو جانے کے بعد دو رکعت کم از کم صلاۃ التوبہ تو پڑھ لیں, نوافل پڑھ لیں, کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں گناہ ہونے کے بعد. یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی ہیں. اس لیے یہ تعلیم ارشاد فرمائے گی, نیکی کے بعد دعا کی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں, اور اگر گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لی جائے تاکہ گناہ کا اثر مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. ربنا اغفر لی, اے میرے ہمارے پروردگار آپ مجھے بھی معاف فرما دیجئے, ولی والدیا, اور میرے والدین کو بھی معاف فرما. پتہ یہ چلا جس طرح اولاد کے لیے دعا ہے اسی طرح والدین کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. والدین کے لیے دعا کرنا بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اور تمام مومنین کو معاف کر دیجئے اس دن جس دن حساب کا دن قائم ہوگا, حساب والا دن, قیامت کا دن, جب زندگیوں کا آپ حساب لیں گے نعمتوں کا. اے میرے پروردگار اس دن معاف فرما دیں. ہماری سب سے بڑی کامیابی, سب سے بڑی کامیابی یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ یوم حساب اللہ تعالیٰ حساب نہ لیں اور معاف کر دیں. یہ ہماری بس جس کو یہ حاصل ہو گیا وہ سب سے بڑا کامیاب اور کامران. بس ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کسی طرح اللہ کی رحمت کو، اللہ کے کرم کو، اس کے فضل کو ہم حاصل. یہ محنتیں، یہ آداب، یہ تعلیم، یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا ذریعہ. بس جس دن وہ پروانہ مل گیا نجات کا، پھر بعد کی ہمیشہ کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں. تو اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے ہمیں بڑے سبق ملے. دیکھیے اس دعا میں خاص طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ بھی رہے ہیں اور بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ذکر فرما رہے ہیں. اس طرح کی دعا نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی ایک دفعہ بس اللہ کی تعریف کے کلمات کہے، اور بغیر اللہ کی تعریف کے کلمات کے ڈائریکٹ دعا کرنا یہ بھی ناپسندیدہ. دعا مانگنا شروع کر دی، شروع میں اللہ کی تعریف کے کلمات، پھر درود شریف پڑھا جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کا واسطہ دیا، اللہ کے ناموں کا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، پھر مانگا جائے، پھر تعریف. ایک چیز کو بار بار مانگا. دیکھو مقیم الصلاۃ کئی مرتبہ آ گیا، بار 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 مانگنے کو الہا کہتے ہیں. اور الہا بچوں سے ہم سیکھیں، بچے الہا کے ساتھ چیز مانگتے ہیں. بچوں نے اگر آئس کریم کا مطالبہ کیا تو ایک دفعہ کہنے کے بعد ختم جی، ایک دفعہ مانگی بس ختم، نہیں دیتے تو نہیں دیتے، کیا کرتے ہیں، لے کر چھوڑتے. ایسے جو لپٹ جاتے ہیں اور جو ان کے مطالبے کا انداز ہوتا ہے وہ اپنا مطالبہ پورا کروا لیتے. بس یہ ہے الہا کا معنی، لگ لپٹ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یا اللہ آپ ہر حالت میں عطا فرمائیں، آپ نہیں بھی کرم کرنا چاہتے ہیں پھر بھی کرم فرما دیں، ہم آپ کے محتاج بس. پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات، پھر دعا مانگنا، یہ بار بار. درود شریف کی برکت یہ ہوتی ہے، حضرات اکابر نے، اہل اللہ نے لکھا ہے بزرگان دین نے، کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں مقبول ہے، ہر حال میں مقبول. اس لیے کہ درود میں یہ مانگا جاتا ہے، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما. بتلاؤ جی یہ دعا ہماری دعا کی وجہ سے ہوں گی یا پہلے سے ہی قبول ہے؟ یہ قبول، یہ ہر حالت میں قبول. اور جس دعا میں شروع آخر میں درود شریف آ جاتا ہے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو اپنے زمانے کے اولیاء کے سردار، کہ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پا جائے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرنا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ عادت مبارکہ ہے، جب دعا کے ایک حصے کو قبول فرماتے ہیں پھر سارا قبول فرماتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ چیزیں کاٹ دیں، بھئی یہ مطالبہ تو پورے یہ نہیں ہو سکتے، یہ دنیا میں ہوتا ہے، اللہ کے ہاں ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ جب ایک جز کو قبول فرماتے ہیں پھر سب کو قبول فرما دیتے ہیں. اور یہ بھی بات عرض کروں، روایات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ جب کسی ایک کی نماز کو قبول فرماتے ہیں پھر سب کی نماز کو قبول فرماتے ہیں، جب ایک کے حج کو عرفات میں قبول فرماتے ہیں پھر اس ایک کی وجہ سے سب کے حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ عالی میں صحیح دعا کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہمارے حق میں بھی قبول فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک و سلیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ آپ کے پیارے بندے، آپ کے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے، ہماری اولادوں کے حق میں قبول فرما لے، تمام مومنین کے حق میں بھی اے اللہ قبول فرما لے. یقیناً آپ نے دعائیں قبول فرمائی، یا اللہ ہمیں بھی اسی صف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اتباع کرنے والوں میں شامل فرما دیجیے. یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، دنیا آخرت کی ہر خیر، ہر خوبی، ہر بھلائی نصیب فرما، دنیا آخرت کے ہر شر، ہر مصیبت، ہر فتنے، ہر ناگہانی حادثے، ہر ناگہانی آفت، ہر ناگہانی بیماری، اچانک غموں سے اور فکروں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد
وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك.